بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 14 پر، اور آخری جملے ابھی باقی ہیں شیخ صاحب کے اس قول پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، يعلم السر واخفى وهو على عرشه استوى. فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فرماته، لا يتنافى استواءه على العرش مع كونه يعلم السر واخفى. ان دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر بھی ہے اور پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، خوب واقف ہے. فلا يقال انه اذا استوى على العرش يكون بعيدا عن الناس، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے تو پھر وہ لوگوں سے دور ہو جائے گا. ولا يسمع ولا يرى، نہ تو وہ دیکھے گا اور نہ ہی وہ سنے گا. فهذا تشبيه للرب بالمخلوق، تو یہ تشبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے عرش پر استواء کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو جائے گا، یا اگر ہم مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اپنے مخلوق سے دور ہو جائے گا، پھر سننا اور دیکھنا مشکل ہو جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تشبیہ ہے رب اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کے ساتھ. مخلوق جب دور ہو جاتی ہے تب اس کے سننے اور دیکھنے میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ مخلوق کی خلق ہی نقص میں ہوئی ہے، حاجت میں ہوئی ہے. جیسا فرماتے ہیں، فاللہ جل وعلا الاشیاء عنده سواء، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب چیزیں برابر ہیں. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. القریب والبعید، قریب ہو یا دور ہو. وأول الخلق وآخره، پہلا خلق جو سب سے پہلی مخلوق و سب سے آخر. والدنیا والآخرة كل شيء هو في علم الله سبحانه وتعالى، دنیا اور آخرت بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سبحانه وتعالى. اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. دنیا ہے، ابھی آخرت شروع نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ جتنا دنیا کے بارے میں جانتا ہے اتنے آخرت کے بارے میں جانتا ہے، یہ علم ازلی اللہ سبحانه وتعالى کا. مخلوق کا علم ناقص اور قاصر ہے، ہمارا علم کی ابتدا جہالت تھی اور انتہا فنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ جانتا رہے گا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور علم اللہ تعالیٰ کے صفات و کمال میں سے ہے. جیسا فرماتے ہیں، ولذلك هذا الكون الهائل يسيره سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته وصنعته، اس لیے ساری کی ساری کائنات، یہ بہت بڑی کائنات، اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر فرماتا ہے اپنے قدرت سے، اپنے ارادے سے اور اپنے خلق سے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فنا کر دیتا ہے، اسی کی مرضی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تھامے رکھتے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ختم ہو جائے. وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، وہ کون ہے جو ان دونوں کو تھام سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بردبار ہے اور خوب مغفرت کرنے والا ہے. سورۃ فاطرہ نمبر 41-41. سبحان اللہ، یہ آسمان طاقت والا آسمان، سبع شدادا، کون تدبیر کرتا ہے؟ زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، کون تدبیر کرتا ہے؟ آسمان کو کس نے تھاما ہو کہ زمین سے دور ہے؟ زمین کو کس نے تھاما ہو کہ وہ سیدھی رہے، ہموار رہے اور اس میں بیجا حرکت نہ ہو؟ تھوڑا سا زلزلہ آ جاتے، ہمارے دل ہل جاتے ہیں. آسمانوں کو زمین سے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ واللہ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی چیز زندہ نہ ہوتی. ہمارا وجود ہمارے رب کے رحم و کرم پر ہے. ہماری سانسیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں، پوری کائنات کا وجود. شیخ صاحب فرماتے ہیں، سیر الافلاک، جتنی بھی فلک موجود ہیں، سیارے موجود ہیں، آسمان کے ستارے موجود ہیں، ان کی تدبیر کرنا اور چلانا. سیر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو چلانا. على هذا الحساب الدقيق الذي لا يتخلف، اس دقیق حساب کے مطابق جس میں آپ کوئی کمی نہیں دیکھتے، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوتی ہے، ذرے برابر تاخیر نہیں ہو سکتی. ولا يغلط، اور نہ اس میں کوئی غلطی کا امکان ہے. ولا يخطئ، اور کوئی خطا کا امکان بھی نہیں ہے. خطا انسان کرتا ہے، اشرف المخلوقات عقل مند سمجھدار. خطا نہ سورج کر سکتا ہے، نہ چاند کر سکتا ہے، اور نہ ہی زمین و آسمان کر سکتا ہے. هذا من الذي نظم هذا التنظيم، کس نے ان چیزوں کو اس خوبصورت تنظیم سے چلایا ہوا ہے؟ هو الله جل وعلا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ کیا ہوا ہے. القمر والنجوم، چاند اور تارے، منظمۃ سائرۃ کما ہی، منظم طریقے سے اپنے اپنے جگہ پر، اپنے اپنے آربٹ میں سب حرکت میں ہیں. کب تک ہے؟ الی ان یشاء اللہ، نہایت هذه الدنیا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اس دنیا کا خاتمہ ہوگا. والانتقال الی الاخرہ، اور آخر کی طرف منتقل ہوگا، ہوا جائے گا. الذي نظمها حکیم علیم سبحانه وتعالی، جس نے یہ تنظیم کی ہے، منظم طریقے سے آسمانوں اور زمین کو چلایا ہے، وہ یقیناً خوب حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے سبحانه وتعالی. الناس لما يرون آلة دقيقة، اللہ اکبر، جب لوگ کوئی ایسے آلے کو دیکھ لیتا ہے جو دقیق ہے، منها يتعجبون من هذه الصناعة، تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس چیز سے جسے بنایا گیا یا انوینٹ کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ گھڑی دیکھ لیں گے، خاص نظام سے چل رہی ہے، خاص طریقے سے بنی ہے، اس کی بیٹری، اس کا طریقہ، اس کے چلنے کا ایک خاص طریقہ ہے. یہ ریکارڈر دیکھ لیں، اپنے موبائل فون دیکھ لیں، کس طریقے سے ایک چھوٹے سے موبائل میں پورا بک سٹور آپ اس میں بند کر سکتے ہیں, اور جب کوئی کتاب کوئی صفحہ چاہتے ہیں دو لفظ لکھتے ہیں آپ کے سامنے پورے صفحہ کھل جاتا ہے. چھوٹی سی چیز ہے لیکن عقل کو حیران کر دیتی ہے, پریشان کر دیتی ہے. جیسا فرماتے ہیں وہاد الصانع, اور جس نے ان چیزوں کو بنایا ہے ہم ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں, ارے کیا لوگ ہیں, کیا عقل مند ہے, کیا ان کی سوچ ہے, کیا فکر ہے, اور ان کا آئی کیو کتنا تیز ہے. لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض سائنسدانوں کے دماغ نکال کے ان کو ریسرچ کی گئی ہے, ان کا دماغ کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں نے سوچا ہے. یعنی ایک سیب گرتا ہے, نیوٹن ایک لا بنا لیتا ہے سیب کے گرنے سے. ارے سیب تو روز گرتے رہتے ہیں, اب ایک شخص نے اس کو دے کے فزکس لکھ دیے. پوری دنیا ایک طرف اور اس کی سوچ ایک طرف. آخر اس کے دماغ میں کیا تھا جو لوگوں کے دوسرے جو دوسروں کے دماغ میں نہیں ہے. یہ فرق ہے کہ نہیں ہے, کتنا ہے کیا ہے. اور بعض لوگ تاریخ رقم کر دیتے ہیں اپنے چھوٹے سے اس فعل سے, اور ہمارے نزدیک بڑے ہیرو بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی نیا کچھ کر کے دکھایا ہے. ہماری بیچارے عقلیں جو ہے نا جلدی پریشان ہو جاتی ہیں, حیران ہو جاتی ہیں. اور فطرت اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے انسان کے اندر. اپنا بھی چاہے آپ حیران ضرور ہوں گے کسی عقل مند جینیس بندے کو دیکھ کر, اس کے بات کے انداز کو دیکھ کر, اس کے کچھ انوینشن کو دیکھ کر, کچھ نئی چیز کو دیکھ کر. ہمیشہ انسان نئی چیز کو دیکھے حیران ہو جاتا ہے کہ نہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی عقل وہاں تک جا نہیں سکتی تھی, اس لیے انسان حیران ہو جاتا ہے. اچھا سے بڑی پیاری بات فرماتے وہ قطعت صغیرہ تھا. موبائل کو دیکھ کتنا بڑا ہے, اس کو ریکارڈر دیکھ یہ چھوٹا سا ہے. موبائل کو دیکھنے کتنا آپ کے جیب کے اندر آ جاتا ہے. فکیف بالکون کلہ الذی لا یتخلف, پوری کائنات کو دیکھ لیں اس کا دقیق نظام, تھوڑی سی دیر نہیں ہوتی, ذرے برابر فرق نہیں ہوتا. من الذی یمدہ ومن الذی یصونہ, کون اس کی تدبیر کرتا ہے اور کون اس کی رکھوالی کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ کیڑے کو دیکھیں مٹی کے اندر, زمین کے اندر, وہ بھی زندہ ہے, اس کا رزق وہیں پہ مل رہا ہے. چیونٹی کو دیکھ لیں اپنی گھور میں یا پتھر میں کسی چیز کے اندر ہے, اس کو رزق وہیں پہ مل رہا ہے. ارے ہم سے تو اپنے بچے مشکل سے پل لیتے ہیں, کیونکہ دیکھ بھال کرنا ہمارے مشکل ہے کہ نہیں. دو بچے اگر بیمار ہو جائے نا ہم پریشان ہو, ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ دو بچے اگر بیمار ہو گئے, اس کو دیکھیں. وللہ المثل الاعلی, پوری کائنات کی تدبیر کرنا دقیق نظام کے ساتھ عقل کو حیرانی کر دینے والی بات. چھوٹا سا موبائل ہمیں پریشان کر دیتا ہے اور ہماری زبانیں تھکتی نہیں ہیں تعریفیں کرتے ہوئے, یار فلان دیکھے فلان نے کیا کمال کر دیا, کمپیوٹر آ گیا فلان نے کیا کمال کر دیا, دنیا کو اس نے فتح کر لیا, اس نے دنیا کو پتہ نہیں ریولیوشن لے کے آئے, یہ لے کے. نہ تو نیوز چینل تھکتے ہیں نہ ہمارا سوشل میڈیا تھکتا ہے. صبح شام ہماری آنکھ کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے, پورے کائنات پہ ہم دیکھتے ہیں, اپنے سسٹم کے اندر دیکھتے ہیں, اپنے حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. رب العزت سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے, کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے کہ تو اس کا ہمیں پتا ہے؟ پوچھیں نیوٹن صاحب سے, پوچھے پتا ہے اس کو؟ اس نے سیب کا قانون تو لکھ دیا, اس بیچارے کو یہ پتا نہیں لگ سکا ساری زندگی یہ اس دنیا میں آیا ہے کیوں ہے. سبحان اللہ. تو اصل ہیرو یہ لوگ نہیں ہیں. اگر دنیا کو ہیرو ہے تو وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اسے پیدا کیوں کیا ہے اور اس کا حق بھی ادا کرتا ہے. ورنہ یہ کافی ہے کہ مجھے پتا میں کیوں آیا ہوں اور اس کا حق نہیں ادا کرتا ہوں, عمل نہیں کرتا ہوں, کچھ نہیں کرتا ہوں, نہ ایمان سے طریقے سے نہ عمل سے طریقے سے, کیا فائدہ ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے فَكَيْفَ بِالْكَوْنِ كُلِّهِ الَّذِي لَا يَتَخَلَّفُ مَنِ الَّذِي يُمِدُّهُ وَمَنِ الَّذِي يَصُونُهُ مَنِ الَّذِي يَصُونُ هَذَا الْكَوْنَ كُلَّهُ وَلَا يَتَغَيَّرُ, کون رکھوالی کرتا ہے پورے کائنات کی جس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ ولا يتخلف ولا يقصر فيه شيء، اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے کسی چیز کی، نہ کوئی فرق نظر آتا ہے، کون سب کچھ کرتا ہے؟ هو اللہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ ہے جل وعلا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. هذه مخلوقات الصغيرة منها والكبير، دیکھ لیں مخلوقات کو، چھوٹے سے لے کے بڑی تک کو دیکھ لیں. من الذي يجلب لها الارزاق، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ مخلوقات هائلة، بڑی بڑی مخلوقات ہیں. من الذي اوجد لها الرزق كل بحسب حاله، هو الله جل وعلا. سمندر ایک عجیب سی دنیا ہے، ایک اور دنیا ہے. بعض سب یہ دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ ویل ہے. عربی والا ویل نہیں، انگلش والا ویل ہے. اللہ المستعان، اتنی بڑی مچھلی ہے، سبحان اللہ. حیران کن یہ بات ہے کہ پانی کے اندر اس کو اس کا رزق مکمل مل رہا ہے، پیٹ بھر کے زندہ ہے اور پیٹ بھر کے اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے. واللہ اگر انسان کے ذمہ کام ہو تو کبھی اس کا پیٹ نہ بھر سکے، واللہ نہیں کر سکتا. تو بڑے سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے مخلوق تک، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کون فراہم فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. فالواجب، چلو یہ تو پتہ چل گیا ہمارے پر کچھ واجب بھی ہے کہ نہیں، یا یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیں بس، یہ دل میں تو اترے نا بات، کیسے اترے گی؟ اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس پوری بات میں، کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ سن لیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالواجب ان نسلم لما جاء عن اللہ لانه اعلم بنفسه. تو واجب یہ ہے جو کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں خبر ملتی ہے، یہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے شرعاً اپنے رب کی طرف سے، ہمیں پر واجب یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں، اپنے سر کو خم کر کے جھکا کے اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو تسلیم کر لیں. ونسلم لما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، پہنچا ہے، ہم اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیں. وجہ کیا ہے؟ لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق بربه، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی سب سے زیادہ جانکار رکھنے والے ہیں. ولا نعترض، نہ تو ہم کوئی اعتراض کرتے ہیں، ولا نتدخل، اور نہ ہم مداخلت کرتے ہیں، بعقولنا وافکارنا، اپنی عقلوں سے اور اپنی فکروں سے، اپنے عقل و فکر اپنی جگہ پہ رکھیں، اپنے حد میں رکھیں. وہ عقل اور وہ فکر جو شریعت کی حدوں کو پار کر دیتی ہے، اللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ عقلیں ہلاکت کا باعث بن رہی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی جب اللہ تعالی نے فرما دیا ہے الرحمن علی العرش استوى، اب کیا مصیبت پڑی ہے؟ اب یہ انکار کرنے کا اللہ تعالی عرش پر مستوی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ سمت لازم آتی ہے، تجزیم لازم آتی ہے، دور ہو جائے گا، دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں. تشبیہ مخلوق سے کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ کافی نہیں کہ رب جو سبحانہ وتعالی نے جو اپنے بارے میں سب سے بہتر علم رکھتے ہیں، جب فرما دیا ہے الرحمن علی العرش استوى، تو یہ سوال کہاں سے اٹھے؟ کیف استوى، کیوں آیا ہے یہ سوال؟ اس ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیا کافی نہیں کہ ہم اپنے سر کو جھکا کے کہہ دیں آمنا وصدقنا؟ کیونکہ کس کا فرمان ہے؟ کسی مخلوق کا نہیں ہے کہ ہم بحث کریں، جدال کریں. کوئی مخلوق بات کرتی ہے تو ہم بحث جدال کر سکتے ہیں، اگر ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، یا ہمیں شک ہوئے بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. لیکن جب رب العزت سبحانہ وتعالی سے کوئی خبر ہمیں مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصدق الخلق صلی اللہ علیہ وسلم، جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت یہ وحی نازل فرمائی، کوئی سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو یہ آیت پڑھ کے سنائی ہے، کسی صحابی نے اعتراض کیا، مداخلت کی ہے یا سوال کیا ہے؟ کیف استوى، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ اس سے سمت لازم کیوں نہیں آتی؟ اس سے تقسیم لازم کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال کیوں نہیں تھا؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ خواہش نفس نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، تسلیم تھی. منع عن سے تسلیم کرنا ہے، کیونکہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق من اللہ حدیثا. سبحان اللہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا منافات بین کونہ یعلم السر واخفى وهو على عرشه استوى. اس میں کوئی منافات نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی سر کو جانتا ہے، چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اخفا اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ اسی وقت عرش پر مستوی ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی. وقوله وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ آدھی بات ہے. جب اہل بدعت نے انکار کرنا شروع کیا اور کہا ہماری عقل نہیں مانتی، ہم کیسے مان لیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اسے سمت لازم آتی ہے، جگہ لازم آتی ہے، تجسیم لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے. اچھا تمہاری عقل کیا کہتی ہے جناب؟ کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. صرف عرش پر ماننا یہ کفری عقیدہ ہے. اچھا فرش پہ ماننا یہ کوئی اچھا عقیدہ ہے؟ اہل ایمان کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ، کیا فطرت سے قبول کرتی ہے؟ جو ذات بلندیوں پر ہو، عرش پر ہو، اور عرش سب سے بڑی سب سے اونچی مخلوق، اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے، رب کو عرش سے اتار کر فرش پہ لے آنا، یہ عقل ہے یا پاگل پن ہے؟ یہ عقل مندی ہے، پاگل پن ہے کیا یہ؟ جب اہل بدعت نے کہا کہ ہماری عقل نہیں مانتی، تو ان بے عقلوں کو سمجھانے کے لیے سلف نے کیا کہا؟ سن لیں، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. اللہ تعالیٰ بذاتہ عرش پر ہے، اپنے علم سے ہر جگہ پہ ہے، ورنہ اس جملے کی ضرورت نہیں تھی. کب ضرورت نہیں تھی؟ جب مخالفت کرنے والے لوگ نہیں تھے. سلف کے زمانے، صحابہ کے زمانے جملہ نہیں تھا دوسرا، صرف اللہ تعالیٰ کا ایک ہی فرمان تھا، الرحمن علی العرش استوى، اس پہ اتفاق کی جاتی تھی. جب کسی نے اعتراض نہیں کیا تو سلف نے دوسرا جملہ بھی ایجاد نہیں کیا، ضرورت نہیں تھی. کیا ضرورت ہے؟ جب عقل مند منطق والے میدان میں کود پڑے اور اپنی بے عقلی دکھا دی، تو سلف نے ان کی عقل کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ جملہ بھی ایڈ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی ذات سے ہے اور ہر جگہ اپنے علم سے ہے. شیخ صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم بكل مكان. اب دلائل سن لیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی ذات سے، اس کے دل کچھ ملے گی نہیں ان کو. جو انہوں نے بیان کیا مخالفین نے، سب شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ایک بھی واضح دل نہیں. اب سنیں دلائل، دیکھیں سلف کی، کہ اللہ تعالیٰ علم ہر جگہ پہ ہے، اس کے دلائل سن لیں آپ. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز پوشیدہ یا مخفی نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. زمین اور آسمان ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ صرف زمین صرف آسمان نہیں ہے، ہر جگہ ہے. لا يخفى عليه شيء، یعنی علم ہے کہ نہیں؟ سورة آل عمران آیت نمبر 5. دوسری آیت میں ويعلم، بعض لوگ کہتے ہیں اس میں علم کا لفظ نہیں، علم کا لفظ والی آیت بھی سن لیں. ويعلم ما في البر والبحر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بر میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، خشکی میں اور تری میں. اچھا وما تسقط من ورقة الا يعلمها. علم کی باریک بھی نہیں دیکھیں آپ. دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ کتنی ہیں؟ اللہ اعلم. ان کے ٹہنیاں کتنی ہیں؟ ظاہر درخت زیادہ ہوں گے نا، اللہ اعلم. اچھا پتے کتنی ہیں؟ کون سا پتا کب ٹوٹے گا اور کہاں گرے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کس درخت کا کون سا پتا کون سی ٹہنی سے کب ٹوٹے گا اور گرے گا کہاں پہ. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. ما الا کیا ہے؟ صيغة الحصر ہے. دنیا کوئی شخص جان سکتا ہے؟ والله کوئی نہیں جان سکتا، کوئی مخلوق نہیں جان سکتی. و ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة كوي بي دانا كوي بيه في ظلمات في ظلمات الأرض زمين كي تاريك يومي ظلمتهم ولا رطب ولا يابس. رطب يعني تر، يابس يعني خشك، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز. الا فی کتاب مبین، الا کو کتاب مبین میں درج ہے. سبحان اللہ. سورۃ انعام آیت نمبر 59، سورۃ انعام آیت نمبر 60 میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو الذی یتوفاکم باللیل، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رات کو وفات دیتے ہیں، یعنی بالنوم. نیند کیسے آتی ہے؟ نیند بھی اللہ تعالیٰ حکم سے آتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. رات کو نیند اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور دن میں ہم جو کچھ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ہم سب چھوٹا بڑا کسب، تم صرف کام بزنس تجارت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹے نے کیا یا بڑے نے کیا، مرد نے کیا یا عورت نے کیا، پوری دنیا پوری کائنات کے لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لوگ ہر جگہ پہ ہے کہ نہیں، دنیا پھیلے ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہر جگہ پہ ہے. شیخ صاحب فرماتے تقومون من النوم، نیند سے اٹھتے ہو، من الذی انامکم فی الاول، نیند کس نے دی تھی شروع میں، ومن الذی ایقظکم، اور کس نے تمہیں جگایا ہے، هو اللہ سبحانہ وتعالی. دیکھیں ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم بستر کو ٹھیک کرتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں اور نیند کا کیا کرتے ہیں، بٹن دباتے نیند آ جاتی ہے، یا آنکھیں بند کی نیند آ گئی، نیند کا انتظار کرتے ہیں. انتظار کیوں؟ اپنی مرضی سے نیند آتی ہے کیا؟ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں. اس لیے مسنون طریقہ کیا ہے، اذکار النوم کیوں پڑھتے ہم؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اگر یہ آخری نیند ہو تو ہم ایسا کر کے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اچھا، اٹھنے کے بعد ہم کیوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اللہ نے اور موقع دیا ہے، اور نیا دن دکھایا ہے، اسی کا کرم ہے، تاکہ آج کے دن بھی میں اپنے رب کو راضی کر کے زندہ رہوں. اسی کے کرم سے ہم سوتے ہیں، اسی کے کرم سے ہم جاگتے ہیں، اسی کے کرم سے ہم جیتے ہیں، اور اسی کے کرم سے ہم مرتے ہیں. یہ ہے ہماری حیثیت. شیخ صاحب فرماتے ہیں هو اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ ہی ہے. فلو فکرت فی ھذا الکون، اگر اس قوم میں ذرا غور فکر کرتے، لدلک ھذا علی عظمت اللہ، تو یقیناً یہ کائنات تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت تک ضرور پہنچائے گی. دلالت ہے، واضح دلالت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، واللہ واضح دلالت ہے. وسلمت للہ عز وجل، اور اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے تسلیم کا راستہ بھی اختیار کر لیتے. لو تأملت فی کلام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذرا غور فکر کرتے، وما اخبر به من الحوادث الماضیۃ والمستقبلۃ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حوادث بیان فرمائے ہیں، خبریں دی ہیں، کس سے سنائے ہیں، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، التي تأتی کما اخبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا ویسے ہوا ہے. من الذي دله على هذا، کس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی اور دلالت فرمائی؟ هو الله جل وعلا، تو اللہ تعالیٰ ہے جل وعلا. هو الذي اوحى اليه، ليس هو من عنده، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات بھی نہیں لے کے آئے. وانما هو من عند الله جل وعلا، اور یہ کچھ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. لو نزلت الاحاديث على الوقائع، اگر احادیث کو وقوع پر آپ نازل کر کے دیکھ لیں جو کچھ ہو چکے ہیں، فَإِنَّكَ تَتَعَجَّبُ، تو یقیناً تمہیں تعجب ہوگا. الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یذکر لنا من سیر الانبیاء والامم الشیء الکثیر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ذکر فرمایا ہے بہت سارے قصے انبیاء علیہ السلام اور امتوں کے تعلق سے، مع ان اصعب متاخر، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ متاخر ہے، بعد میں آنے والا زمانہ ہے. من الذي اطلعه على هذا، کس نے مطلع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ هو الله جل وعلا، یقینا الله جل وعلا ہی ہے. فهذا دلیل على انه رسول من عند الله، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. هذا القرآن العظيم، قرآن عظيم کو دیکھ لیا، لا يمكن ان ياتي به من عند غير الله، ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کسی کسی اور ذات سے لے کے آتے قرآن مجید کو. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ، قل ان اجتمعت الانس والجن، کہنے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر جمع ہو جائیں سارے کے سارے انس اور سارے کے سارے جن، کیوں جمع ہو جائیں؟ على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ اس قرآن جیسے کوئی کتاب لے کے سب جمع ہو جائیں، جن انس کے عقل مند دانشور اہل منطق اہل علم سب جمع ہو جائیں، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جتنے بھی آئے ہیں سب جمع ہو جائیں، ایک قرآن مجید بنا کے دکھا دیں. چیلنج ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کا، لا یأتون بمثلہ، نہیں لے کے آ سکتے ایسا قرآن. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر ایک دوسرے کی ظہیر بھی بن جائے اور شدید مددگار بھی بن جائے، سب سے بڑے مددگار بھی بن جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا. رحمک اللہ، سورۃ اسراء آیت نمبر 88. هو من كلام الله جل وعلا، کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی کلام ہے. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پیغام پہنچایا ہے اپنے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اس کی دلیل میں، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وأوحي إلي هذا القرآن، اور اس قرآن میں کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، کیوں؟ لأنذركم به، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، ومن بلغ، اور جس تک قرآن مجید کی یہ پیغام پہنچے. فهو مبلغ عن الله جل وعلا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں، خبر پہنچانے والے ہیں، رسالت اللہ تعالیٰ ہی پہنچانے والے ہیں لوگوں کی طرف. عجب بات یہ ہے، نہ تو کائنات پہ غور فکر کرنے سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو خبریں دی ہیں امم ماضیہ کی، قصص الانبیاء کی، یہ جو قصے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی تداوت تدبر سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. ہمیں فرق کب پڑے گا؟ یہ ان کے لیے پیغام ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، خصوصی طور پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی نہیں ہے؟ واقیم الصلاۃ تو مان لیتے ہو، اب اس سے زیادہ وضاحت اس میں نہیں ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ بھی عربی زبان ہے، یہ بھی عربی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. جیسے صحابہ کرام نے واقیم الصلاۃ کو سمجھا ہے، اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوى کو بھی سمجھا ہے. سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کیونکہ ہماری عقلیں جو ہیں وہ ہمارے سر سے باہر نکلنے کو آ رہی ہیں، شرعی حدود تو ہے نہیں، کیونکہ وہ شرعی علم ہی نہیں ہے. واللہ کا شریعت کا علم اصول کی بنیاد پر حاصل کیا جائے تو انسان کی عقل تھم کر رہ جائے، اپنی جگہ سے واللہ ہلنے کی کوشش بھی نہ کرے، لگام لگ جائے. لیکن جب علم ہی نہیں ہے، شریعت کا تأصیل علم نہیں ہے، اگر ہے کسی مدارس کی جگہ پہ، یہ بھی تو علماء بیٹھے ہیں نا آج، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں کلی طور پر یا جزوی طور پر، یہ بھی تو کرسیوں پر بیٹھے، دروس تدریس کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کلیات ہیں، کالجز ہیں، مدارس ہیں موجود ہیں کہ نہیں؟ ان کی عقل میں بات کیوں نہیں بیٹھ پا رہی؟ وجہ کیا ہے؟ تأثیر علم نہیں ہے. دیکھیں علم صرف حاصل نہیں کیا جاتا ہے. علم کو اصولی طور پر حاصل کیا جاتا ہے جسے علم تأصیلی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ. معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. بس کافی ہے. یہ ایک خبر ہے, ایک جزء ہے علم میں سے کلمہ توحید کے تعلق سے. تأصیلی علم کیا ہے؟ دس چیزیں ہیں کلمہ توحید سے جڑی ہوئی. آپ ان کو فنگر ٹپس پہ گننے, علم تأصیلی ہے. آپ کو واللہ بھولیں گے نہیں اور کبھی اس میں غلطی بھی نہیں کریں گے. کلمہ توحید کا معنی, ارکان, شروط, لوازمات, متممات اور تقاضے. کلمہ توحید کے تعلق سے اہل قبلہ کا جو اقوال ہیں, پانچ ہو گئے, چھ ہو گئے, پانچ ہو گئے, پانچ ہو گئے. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ توحید کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا کیوں ہے؟ بنیادی پیغام ہے کیا؟ اور اہل توحید اور اہل سنت, کیونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ متممات محمد رسول اللہ بھی ہے, ارکان ایمان بھی ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے, اصول ایمان, اصول عقیدہ بھی ہیں. دسویں نمبر پہ اہل توحید کے ساتھ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور ان کے مخالفین جو ان کے ساتھ ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. کتنی ہو گئے؟ تلک عشرۃ کاملہ. آپ اس کو ذرا سمجھ کے دیکھیں, یہ تأصیل علم ہے. اور آج کے دور میں غلطیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بنیاد تأصیل ہے کہاں ہے؟ اور واللہ جس نے بھی علم کو تأصیل بنیادی طور پر ان بنیادوں سے اساس سے حاصل کیا ہے, واللہ وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا. وہ ثابت قدمی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب کے احکام کو سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قَائِدَكُمْ نَدَّ نظر رکھتے ہوئے. جس کے پاس زیادہ وقت ہے وہ زیادہ وقت لگا, جس کے پاس کم ایک لگائے, کچھ لگائے تو صحیح. بار آپ اس پہ قیاس کر سکتے, دیکھ سکتے ہیں. مثال کے قسم کے مسائل کو دیکھ لیں, طلاق کے مسائل کو دیکھ لیں. طلاق مسئلے میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ تأصیل نہیں ہے. اور تأصیل کے لیے آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا. واللہ جو علم تأصیلا حاصل کیا جاتا ہے وہ سب سے آسان ہے اور سب سے زیادہ مضبوط ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا جب تک آپ زندہ ہیں. واللہ یہی سب سے بڑا خزانہ ہے. پیسوں میں کمی ہو جاتی ہے, ختم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہوتے ہیں, کم بھی ہوتے ہیں, یہ دنیا ہے. علم جب اضافہ ہوتا رہتا ہے تو مرتے دم تک وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. علم میں کنجوسی کرتے ہیں یار ہم لوگ, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. دنیا کے پیچھے میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا ہی چھوڑ دیں, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو دنیا کا وقت دے جتنی کو اس کا حق بنتا ہے, اور آخرت کو اس کا حق دے. کیونکہ علم ہے تو عمل ہے, اور عمل ہے تو جنت بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنت میں داخل اپنے عمل سے داخل ہوں گے. اور یہ عمل عوض نہیں ہے جنت کا, بدلہ نہیں ہے, ایک سبب ہے. کہ اللہ تعالیٰ قانون ہے, انبیاء بھی عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی عمل کرتے ہیں, اور سارے مخلوق ہم بھی عمل, مکلفین بھی عمل کرتے ہیں. یہ قانون ہے. جنت میں داخل ہوتے اپنے رب کے رحم و کرم سے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور عمل کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے, اور علم کے وقت کا ہونا لازمی ہے, اور تأصیل کا ہونا بھی لازمی ہے. کب اس پہ میں درس دوں گا انشاءاللہ, چند مثالیں, آٹھ دس مثالیں لیں گے کہ نکاح میں کیا تأصیل ہے, طلاق میں کیا تأصیل ہے, قسم کے مسائل میں کیا تأصیل ہے, نظر کے مسائل میں کیا تأصیل ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تأصیل علم میں اصل بنیاد کہاں سے شروع کریں تو کہاں پر ختم کریں, اور اپنے اندر کس طریقے سے اس کو ریوائز ریویژن کس طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ بات ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جائے. پوائنٹ نمبر 15, امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما الا شاك في الله تبارك وتعالى, اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی بھی کیسا اور کیوں نہیں کہتا الا یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی میں شک کرتا ہے. فضل شیخ صالح الفضل حفظ اللہ فرماتے ہیں, لا يسأل عن الكيفية, کیفیت کے تعلق سے سوال نہیں کیا جاتا, ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا, اور نہ ہی تعلیل اور سبب وجہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں یہ کہا گیا ہے یا کیوں یہ کہا ہے. بل يسلم لله عز وجل, اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم اور قبول کیا جاتا ہے. کیوں؟ لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى, کیونکہ کیفیت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کیف اور لما, یہ دو وہ سوال جو ہلاک کر دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اسماء و صفات میں کیف نہیں پوچھا جاتا, اور تقدیر میں لما کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا. اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے شان شان کے مطابق ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کوئی شخص نہیں جانتا, کیفیت نہیں جانتا, اسی طریقے سے اسماء و صفات کے بارے میں کیفیت کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں اپنی قدر جانتے ہوئے, اپنی اوقات کو جانتے ہوئے, جتنی ہمیں خبر دی جا رہی ہے اس خبر کو ہم لیں اور اسے قبول کریں جیسے وہ ہے, منوعن سے تسلیم کر لیں. اس سے زیادہ بڑھ کر کھوج کرنا, اس کے پیچھے لگنا, یہ کیفیت کے پیچھے لگنا ہے, اور کیفیت کفر تک لے کے جاتی ہے. یاد رکھیں, تقدیر میں کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی حکمت ہے. وہ کیوں امیر ہے, وہ کیوں فقیر ہے, کیوں کہاں سے آ گیا, اللہ کی مرضی, اللہ کی حکمت ہے. امیر کو اللہ نے امیر بنایا ہے تاکہ وہ شکر کرے, غریب کو غریب بنے تاکہ وہ صبر کرے. شکر کرنے والا کوئی آزمائش ہے, امیر کی آزمائش شکر کرنے میں ہے, غریب کی آزمائش صبر کرنے میں ہے, دونوں آزمائش میں ہے. تندرست ہے بیمار ہے, دونوں کو آزمائش ہے, اللہ کی حکمت ہے. سبحان اللہ, ہم سوال کس چیز کا کرتے ہیں؟ جس چیز کے بارے میں ہمیں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے یا ناقص انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس بارے میں سوال کرتے ہیں تعریف کیا ہے, قسمیں کتنی ہیں, کیونکہ دلائل موجود ہیں اور جس کو جتنا پتہ ہے وہ بتا بھی دیتا ہے دلائل کی روشنی میں. نماز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں ہم؟ رفع دیں گے کیا دلیل ہے, دلیل ہے تو بتاتے ہیں. کہاں سے دلیل لی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لی ہے. کہاں سے آئی؟ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچائی ہے. جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر ہی نہیں دی ہے اس کی کوئی ضرورت ہے ہمیں؟ تو پھر کیف ولما کیوں کہاں سے آ گیا ہے؟ دیکھیں, جب دل پاک ہوتا ہے نا اور صرف اس کے اندر تسلیم ہوتی ہے, قبول ہوتا ہے, تو پھر یہ سوال نہیں کبھی آتے. اللہ اسے بہترین زمانے میں دیکھ لیں آپ, سلف بھی تھے مخالفین بھی تھے. جہم بن صفوان کے زمانے میں سن 128 ہجری میں وفات ہوئی ہے, بہترین زمانے میں سے ہے, بہترین صدیوں میں سے ہے. تابعین کا زمانہ ہے, بہترین زمانہ ہے. اس بندے نے کیف ولیمہ سوال کیا, سلف نے کیا, مجھے ایک نام دکھا دیں کہ اس کے بعد میں آنے والے, اس سے پہلے, اس کے بعد جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں, جو عقل کو آگے کرنے والے ہیں, منطق کو آگے کرنے والے ہیں, جو فلسفک روشنی میں اپنے رب کو پہچاننا جاننا چاہتے ہیں, علم کی روشنی میں نہیں, وحی کی روشنی میں نہیں, سلف کے اقوال کے مطابق نہیں. انجام کیا ہوا؟ ہلاک ہوا کہ نہ ہوا؟ کس نے ہلاک کیا؟ ان دو سوالوں نے ہلاک کیا. کیف ولما, سلف نجات پا گئے. آج ہمارے بہترین نمونہ ہے, کیونکہ ابتدا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سبیل المؤمنین پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نجات کا راستہ ایک ہے، علم انا علیہ واصحابی. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ دو سوال نہیں تھے، کیفہ میں نہیں تھا اور لیمہ بھی نہیں تھا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو جان لے علم کے اعتبار سے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. ہمیں یعنی ہماری حالت کو دیکھ لیں، کسی پولیس کے سامنے، پولیس والے کے ہمارے جیسا بیچارہ ہے، اس کے سامنے ہماری زبان نہیں کھلتی، یہ تمہاری ٹوپی ذرا ٹیڑھی ہے کہہ سکتے ہیں، یا تمہارے ذرا آنکھ تھوڑی سی پھڑپھڑا رہی ہے، تمہارے کوئی نقص عیب نکال سکتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہوتی. میں کسی پھر بڑے عہدے کی بات نہیں کر رہا، یہ چھوٹے سے سپاہی کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس وقت تھوڑی سی پاور ہے نا، اس لیے ہم ڈر جاتے ہیں. رب الارباب جل شانہ سبحانہ وتعالی جب ظالم کو پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے. کتنی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اسماء و صفات کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے، کیف و لما، کیوں اور کیسے؟ ہماری عقل نہیں مانتی، ہم کیا کریں؟ اس سے یہ لازم، اس سے وہ لازم، اس سے وہ لازم آتا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے، وہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا. یہاں تک کہ ان ظالموں نے تحریف بھی کر دی ہے، کسی نے یہ کہہ دیا کہ استوا نہیں ہے، استولا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیف ولیمہ. دو خطرناک سوال ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور ان بدعقیدہ سوالوں سے بھی محفوظ فرمائے اور دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.